یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. قرطبی میں ہے یہ تفسیر صحابہ کی ہے، اور ایک روایت میں کہ یہ تفسیر معصور ہے، منقول ہے. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی توحید بجا لاؤ، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانو. الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے پالنے والے ہیں. کچھ تعارف ہو چکا تھا، فرمائے اعبدوا ربکم، اس رب العالمین کی عبادت کرو. اور عبادت تب معتبر ہوگی جب توحید مانو. یا ایھا الناس وحدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو، توحید بجا لاؤ رب کی. ہم نے کہا تھا پہلا مسئلہ الحمدللہ سے خالقیت کا ہے، الذی خلقکم، یہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، نہ تھے موجود کر لیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. لعلکم تتقون، تمہیں شرک سے بچنا چاہیے. جو تم سے پہلے تھے، اشارہ ہے کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مائی مریم، اشارہ ہے کہ فرشتے، جن اور انس، آسمان و زمین، تمام خلائق اور متعلقات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی. الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جب یہ تم اور تم سے پہلے خدا کی مخلوق ہے تو پھر ان کا پوجا کیسے کرتے ہو اور ان سے مدد کیسے مانگتے ہو. اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، ایک اللہ کی وحدانیت و فردت کے قائل ہو جاؤ. کون سا خدا؟ الذی خلق، وہ جس نے پیدا کیا. اب فرماتے الذی جعل، وہ اللہ جس نے ڈالا ہے لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا. والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت. بنا کہتے تعمیر کو، یعنی آسمان خیال نہیں ہے، وجود ہے. وانزل من السماء ماء، اوتار آسمان کی طرف سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس اتارتے ہیں اس سے پھل تمہارے لیے روزی. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت بناؤ اس اللہ کے لیے شریک. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو. یہ اللہ تعالی کی ربوبیت کے اوصاف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ اللہ تعالی کیسے پہچانو گے. پہلا مسئلہ ہے خالقیت کا، الذی خلق. دوسرا مسئلہ ہے جعل کا، کیونکہ سورہ انعام میں وجعل الظلمات والنور ہے، تو فرمایا الذی جعل. تیسرا مسئلہ ہے نزول برکات کا، فرمایا الذی انزل. چوتھا مسئلہ ہے اثرات کا، فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. خلق اس کا فعل ہے، جعل خدا کا فعل ہے، انزل خدا کا فعل ہے، اخرج اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. تو تمہیں کیا حق ملتا ہے، کسی کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجے. فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت بناؤ اللہ کے لیے شریک. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. الذی خلق، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج. علماء کہتے ہیں یہ دلائل آفاقیہ ہے، آسمان و زمین کی دلائل. آسمان و زمین کا پورا احاطہ ہو گیا، کوئی چیز بچ نہ سکی، کوئی چیز خلائق میں سے بچی نہیں، دلائل آفاقیہ میں سے سب کچھ آ گیا. اور فلا تجعلوا للہ، یہ ثمرہ دلائل ہے، دلائل کیوں دی جاتی ہے کہ تم شریف نہ ٹھہراؤ،
شریف نہ ٹھہراؤ.
اللہ اکبر. انداد جمع ہے ندن کی، جیسے کہ ازداد جمع ہے ددن کی، ازداد جمع ہے ضد کی اور انداد جمع ہے ند کی. ند کہتے ہیں اپنے کو اور ضد کہتے ہیں پرائے کو. آپ کا اپنا بھائی بیٹا آپ کے خلاف ہو جائے، یہ انداد ہے، اور دشمن پرایا آپ کے مقابلے پہ آئے، یہ ازداد ہے. شرک کبھی بھی ضد کا نہیں ہوا ہے، شیطان کا کوئی پوجا نہیں کیا گیا، پوجا ہوا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا. افحسب الذین کفروا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ دیکھو، عبادی من دونی اولیاء. روح المعانی میں اس جگہ ہے ایل انبیاء والاولیاء مستنصرین بہم و مستعینین بہم، میرے بندوں کو میری خدائی میں شریک ٹھہرایا، یعنی پیغمبروں کو اور ولیوں کو. کیسے؟ ان سے مدد مانگنے لگے، ان سے حاجات مانگنے لگے. روح المعانی. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس مت بناؤ اللہ کے ساتھ اور شریک. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. اب قرآن کریم میں آگے اس کی تفسیر ہوگی جہاں سے یہ دعویٰ شروع ہو گیا ہے، اعبدوا ربکم، پورا مضمون ان الہکم الہ واحد تک اعبدوا ربکم کا ہے. دوسرا مضمون الوہیت کا الہکم الہ واحد سے شروع ہو جائے گی. تیسرا مضمون حی قیوم کا آیت الکرسی سے ہوگا، اور آسمان و زمین کے نظام کا تذکرہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے بعد ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک تک نہیں. میں نے کہا تھا شک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی متکلم کو ہوتا ہے تو دوسری جگہ ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، متکلم اللہ کو کوئی شک نہیں. دوسرا شک ہوتا ہے حاضرین کو، مخاطبین کو، مجھے شک نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ رہے. فرمایا اس شک کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. وہ شک جو متکلم کو نہیں، وہ تو کہہ دیا لا ریب فیہ، اس کی تفصیل آئے گی. اللہ اکبر. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں، مما اس کتاب میں، نزلنا لعبدنا، جس کو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثله، لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی، ودو شہداءکم من دون اللہ، پکارو اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم شک کرنے والے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے قرآن کا، کہ اگر کسی شخص کو ہماری اس کتاب میں شک ہو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پیغمبر نے معاذ اللہ اس کو اپنے پاس سے بنایا ہے، تو چلو وہ اس چیلنج کو قبول کر لے اور اس جیسی ایک کتاب لے آئے. پہلے یہ کہا ہے قل فاتو بکتاب من عند اللہ، سورۃ قصص آیت نمبر 49، سورۃ قصص آیت نمبر 49 میں ہے قل فاتو بکتاب من عند اللہ، آپ فرمائیے لے آؤ کتاب اللہ کے ہاں سے، وہ احدا منہما، جو اس سے بڑھ کر ہدایت والی ہو، ان کنتم صادقین، اتبعوا ان کنتم صادقین. کتاب کیا لاتے ہیں؟ پھر فرمایا فاتو بعشر سور مثلی، ہود اور یونس
دس سورتیں لے آؤ، چلو پوری کتاب معاف ہے.
تیسری مرتبہ فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن، آپ فرمائیے اگر اکٹھے ہو جائے جن اور انس پر اسرائیل میں، الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، آپ فرمایا وان کنتم فی ریب، اور اگر ہو تم شک میں، مما اس کتاب کے بارے میں، نزلنا لا عبدنا جس کو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو بسورت من مثله، لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی، آخر تم بھی عرب ہو، فصحا ہو، بلغا ہو، ادبا ہو، اہل لسان ہو، عرب بائدہ کے باشندے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ قرآن کا مقابلہ کرنے والا یقیناً جہنمی ہے. وَإِن كُنتُمْ أَيُّهَا الْمُخَاطَبُونَ أَيُّهَا الْمُخَاطَبُونَ من ذلك الوقت ومن الذين يأتون الى يوم القيامة،
قیامت تک آنے والوں کو چیلنج دے.
ذرا غور کرے کہ 13 سال تک مسلمانوں کو کتنا ستایا، ہجرت کرنے پر مجبور کر لیا، بدر لڑی گئی، احد لڑی گئی، خندق لڑی گئی، حدیبیہ میں رکاوٹ پیدا کی، اتنے بڑے بڑے جنگ کیے گئے اور ہزاروں مشرکین مارے گئے. اگر قرآن کریم کا یہ چیلنج ان سے ہو سکتا تھا تو یہ تو بہت آسان بات تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی سورت، سورت ولاثر یا سورت کوثر یا سورت اخلاص جیسی لکھ کے لے آتے اور مسلمان رسوا ہو جاتے کہ ان کے کلام سے بہتر کلام وہ بنا سکے. لیکن یہ چیلنج آج بھی دنیا کفر کے کندھے پر ہمارا قبضہ ہے. اس کو مفسرین تحدید کہتے ہیں، تحدید دمکانا اور ڈرانا، تحدید ہے یہ بیان ہے، تحدید بالکتاب کا. حالانکہ عربوں کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی شعر کہتا یا کلام کہتا اور بادشاہ کو پسند آ جاتا تو وہ انعام و اکرام کرتا. ایک بادشاہ نے ایک کنیز پالی تھی، نہایت العرب میں ہے، اس کی عمر 14 سال بچی تھی. ایک کتاب پوری پڑھ کر کوئی چپ ہو جائے وہ اندر سے شروع ہو جاتی، یاد سے پوری کتاب منو ہاں. شاعر آیا، اس نے شعر سنائے بڑے زبردست، یہ اتر جان قابل صد احترام ہے، فدا جو اپنے شیخ پر ہر صبح و شام ہے. بھائی ابھی ہم نے کلام کیا ہے، پورا سنایا. سنانے کے بعد بادشاہ نے کہا،
شاعر بادشاہ یہ کلام آپ کا ہے؟ جی حضرت، میں نے رات کو آپ کے لیے بنایا. اچھا جی آؤ بی بی. بی بی اندر سے آئی، وہی اشعار سنائے.
شاعر حیران ہو جاتا کہ واقعی جھوٹا ہوں میں، اگر میرا وہ تو حافظہ ایسا تھا کہ سنتے ہی ٹیپ ہو جاتا. اللہ اکبر. ان سے اگر قرآن کریم کا یہ چیلنج پورا ہو سکتا تو وہ اثر نہ کرتے، لیکن انہوں نے سر زمین پہ رکھ لیا کہ قرآن کریم کا جواب نہیں ہو سکتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ سورت کوثر جب نازل ہوئی تو حضرت علی کو آپ نے کہا کہ اس کو کاغذ پہ لکھ دو اور کعبے کے دیوار پہ لٹکا دو. تو حضرت علی نے کہا کہ وہاں تو زبردست شعرا کا کلام لگا ہوا ہے. تو حضرت مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ مشرک ہے، لیکن کلام جانتے ہیں. آپ ذرا لگا لیں, حضرت علی نے 3 سطروں میں سورۃ کوثر لکھی اور کاغذ کو کعبے کی دیوار پہ لگایا. اب ہر شاعر آتا ہے, اس کو پڑھتا ہے اور فوری طور پر اپنا کلام اتارتا ہے کہ اس کے سامنے میری نظم اور غزل کی کوئی حیثیت نہیں. غزل گفتی و در سفتی بیا حافظ بخوان خوش, کہ بر غزلی تو افشانت فلک اقدے سریا را. ایسا کلام تو نہیں ہے. وَإِن كُنتُم, اور اگر ہو تم, فی ریبٍ شک میں, مما اس وحی سے, نزلنا علی عبدنا, جس کو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر. قرآن کریم کے لیے تنزیل کا صیغہ آیا ہے کیونکہ تدریج کے ساتھ آیا ہے. نزل الکتاب, اور جہاں انزلا ہے وہ ایک نزول کا بیان ہے, جیسے عرش سے آسمان دنیا پر. وَإِن كُنتُم, اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جسے ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر. عبدنا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بڑا مقام بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدنا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا. یہ دیکھو, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. دیکھو, جب بڑا مقام بیان ہوتا ہے, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, ایک عربی شاعر کہتا ہے, لا تدعونی الا بعبدها, لا تدعونی الا بعبدها, مجھے مت پکارو مگر محبوبہ کا غلام کہہ کر. فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ أَسْمَائِي, یہ میرا بہترین نام ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ حاضرنا وناظرنا, یہ بھی نہیں فرمایا اللہ من يحل مشکلات الامة او يقضي حاجاتهم او يدفع عنهم بلياتهم او یسما دعواتے ہیں. توبہ توبہ, جیسے آج مبتدین زمانہ بیلڈنگی کے ہانگتے ہیں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ, اور اگر ہو تم شک میں مخاطبین, مِمَّا اس قرآن کے بارے میں, نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, جس کو اتارا ہم نے اپنے بندے پر, فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لے آؤ نہ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی. مسیلمہ کذاب نے وہی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل, سورۃ فیل کے طرز پر. اور ایک چوکری کو دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, میں نے سورت فیل کا مقابلہ کیا ہے. اس کنیز نے اس پرچے کو پڑھا اور کہا, کت بکا یل آن والا, تیری تحریر لعنت کر رہی تھی. کہا کیوں, کہ اس میں کیا ہے, ہاتھی کی تعریف بھی غلط ہے, الٹا ہے. الفیل ملفیل, ہاتھی ہے کیا کہنا یاد ہے. وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل, اس کی دم ہے اور سونڈ ہے, اور سونڈ تو بہت زبردست ہے اور لمبا چوڑا ہے. یہ تو چڑیا گھر والے بھی نہیں لیں گے کہ یہ پوری تعریف نہیں ہے کہ پنجرے پہ لگا دے. ادھر دیکھو, الم ترک وفال رب کا بے اصحاب الفیل, سب سے پہلے رب کا تعارف ہوا, اس کی قدرت کے کرشمے بیان ہو گئے. اسی طرح اسود انوسی نے ایک وحی بنائی تھی الدفدا ابن الدفدا بنت الدفدا نصف کا ملوائے و نصف کا فی البر اور اللہ اکبر. اے مینڈک تیرے باپ اور تیری ماں پہ آفرین ہے, تو آدھا اندر کھڑا ہے پانی کے آدھا باہر کھڑا ہے, اب اس سے کیا فرق پڑ گیا, اس میں امت کو کیا پیغام ملا ہے؟ برسات کے اندر مینڈک کو خطاب کریں گے آپ تو یہ کام آئے گا دفدا ابن دفدا نصف کا فی المائے و نصف کا فی البر یا وبر ابن وبر ہے الٹے سیدھے. درزے نے بھی بنایا انا ذلہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات والحسان. ہم نے یہ قرآن قادیان میں بھیجا ہے. قادیان ایسا شہر ہے جو حسین لڑکیوں سے بھرا ہوا ہے, بازار حسن ہے. جس نے کوشش کی ہے اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم نہیں کر سکو گے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, بس بچو اس آگ سے, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن ہوگا لوگ اور پتھر. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تیار کی گئی کافروں کے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورہ بقرہ میں مسائل ثمانیہ کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید, آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا, قرآن کریم کی صداقت, ایمان بالآخرت اور جہاد, انفاق, تنظیم اور آداب. ابتدائی 100 آیات میں مسئلہ توحید ہے. سورت مصدر ہے حروف مقطعات سے لا یعلم مرادہا الا اللہ. صداقت کتاب کا اعلان ہوا ہے جو معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور حضرت دائی ہے خداوند تعالی کی توحید کے. مومنین کے اوصاف 5 ذکر کیے اور کفار کی مذمت آیتین میں کی گئی, اور منافقین کے سلسلے میں 10 اوصاف 2 مثالیں بیان فرمائی. سورت کا موضوع ہے العبادت المخلصہ للہ وحدہ, جو سورت میں 4 جگہ مذکور ہے. پہلی جگہ آ گئی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اس پر دلائل آفاقیہ ذکر فرمائی اور قرآن کریم کے اعجاز کے ساتھ تحدید کی گئی کہ یہ مخلوق کی چیز نہیں ہے, مخلوق کا کلام نہیں ہے, خالق کا ہے, ورنہ مخلوق مخلوق کے کلام کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور تحدید کے اندر پوری قوت صرف ہوئی ہے, اور کائنات قیامت تک اس کی نظیر اور مثیل لانے سے بے بس ہے. قرآن کریم ماننے والے یعنی موحدین, ان کے لیے خوشخبری, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیے نیک. تفسیر بیضاوی میں اس جگہ ہے العمل الصالح ما سوغه الشرع, عمل صالح اس کو کہتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہو. جو عمل شریعت میں نہیں ہے وہ منکرات ہے, اور جو اعمال شریعت میں ہوتے ہیں وہ معروفات کہلاتے ہیں. امر معروف کا ہے, نہیں منکر کا ہوتا ہے. ان لہم جنتین, بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں, تجری من تحت الانہار, کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں, سورة محمد میں ہے کہ وہ چار نہریں ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب کبھی دیا جائے گا ان کو ان پھلوں میں سے خوراک. یا تو یہ کہ واقعتاً پھل مراد ہے، یا یہ کہ ثمرہ سے مراد ہے اعلی کل شیء، ہر چیز کی بہترین کوالٹی. عمدہ سے عمدہ گندم، عمدہ سے عمدہ مکئی، عمدہ سے عمدہ چاول. ثمرۃ شیء اعلی شیء، جب کبھی ان کو دیا جائے گا ان پھلوں میں سے خوراک. قالو، کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو پہلے بھی. دنیا میں ہم نے مالٹے کھائے، سیب کھائے، آم کھائے، بیر کھائے، انجیر اور شاتوت کھائے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا جائے گے ان کو ملتے جلتے. مالٹا رنگ میں وہی ہوگا، سنترا رنگ میں وہی ہوگا، کنو رنگ وہی، لیکن الوان دنیا کے ہیں، ذوائق اور اطعمہ اس کے ذائقے وہ جنت کے ہوں گے. حدیث شریف میں ہے ایک پھل کے 12 حصوں میں سے ہر حصہ دوسرے سے مختلف ذائقہ ہوگا، اور ایک پھل جو ایک دفعہ کھایا دوبارہ وہ نہیں ملے گا، اس سے اعلیٰ ملے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوگی پاک صاف. بیوی ہو تو پاک صاف ہو. مفسرین نے لکھا ہے ان کو حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں آئے گا. دس خبری. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک دامن عورت، ان کی نسوانی مقامات بہت بلند ہوگی. فیہن خیرات و حسان، کردار اور گفتار میں بلند ہوگی. حور مقصورات فی الخیام، حورے ہوں گی پردہ پوش لپٹی ہوئی. لم یتمسن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کسی جن اور انس نے چھوا تک نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ چمکی نتی حمیدہ جو ان لشتے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہوں گی عورتیں پاک باز، عالی المرتبت، اونچی مقامات والی عورتیں. عورت مرد کے سکون اور عزت کے لیے پیدا کی گئی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مِنْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، شروع عمر میں پیار ہوتی ہے ایک دوسرے میں، آخر عمر میں پھر اس کا نتیجہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان ہوتا ہے. وہ شور کرتا ہے کہ میری بڈھی کا نہیں پوچھا گیا، بڈھیا کہتی ہے واہ میرے بڈھے کا خیال ہی نہیں رکھا گیا. اس لیے کہ جوانی مبارک گزری ہے، محبتوں سے بھری ہوئی گزری ہے، اور جب جوانی میں محبت نہ ہو تو پھر بڑھاپے میں ایک دوسرے کے قریب قبر بھی نہیں بننے دیتے کہ میری قبر بھی اس قبرستان میں نہ بنانا جہاں یہ دفن ہوا ہو. زن پر در سرائے مردنے کو، ہمدری عالم است دوزخ ہو. اچھے آدمی کے گھر میں بری عورت، اس دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے. زنہار اسخرین بد زنہار، وقنا ربنا عذاب النار، خدا جہنم سے تو بچائی لوگے، یہاں بری عورتوں سے بچاؤ. خزچ ببرشی و بد زناورشی. اس لیے فرمایا کہ جنت کی عورتیں مطہرات ہوگی، بڑی مقدس، بڑی عزت و ناموس و شرف والی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں عورتیں ہوگی مطہرہ، یا رب پاک صاف ستھری. عورت کی پہلی صفت عفت ہے، پاکی ہے، طہارت ہے. یہ ایک صفت زائل ہو گئی تو بادشاہ کی شہزادی، وقت کے غوث اور قطب کی بیٹی، وہ انسانوں کی سب سے خارج ہو گئی. الخبیثات للخبیثین، کسی کام کی نہیں. اس کا ذکر، اس کی قوم قبیلہ اس کی وجہ سے داغدار اور بدنام اور ذلیل سمجھا جاتا ہے. وَلَوْ فِيَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستری. اللہ اکبر، جب جنتیں ملی، رزق ملا، پھل ملے، سب خوشیاں ملی، تو خوشیوں کا منتہا وہ عفیفہ پاک دامن صاف ستری عورت ہے. اگر سارا جہان کسی کو ملے اور اس کی بیوی نہ ہو تو اس کی زندگی ادھوری ہے. پیغمبر نے کہا ہے مسلمان جب نکاح کر لے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، آدھے کی فکر کرے، یعنی نگاہ اور شرمگاہ محفوظ ہو گئے، اب غذا میں احتیاط کر. ازواج مطہرہ، ازواج زوج کی جمع ہے، زوجہ عربی نہیں ہے، زوجتن. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ، زوج مکان زوج، میاں بیوی کے لیے جوڑا ہے اور بیوی میاں کے لیے جوڑا ہے، اس لیے دونوں پر زوج کا اطلاق ہوتا ہے. ہاں، سمجھانے کے لیے لوگ زوج و زوجہ استعمال کرتے ہیں. عربی امیگریشن میں وہ غریب عربی بولتے، ان کی زبان عربی ہے، تو اس کو کہا زوجتوں کا، تیری بیوی ہے، تو اس نے بھی کہا زوجتوں کا. یہ زوجتوں کا دور تو یہ زوجتوں کا خان در غریب داؤ ہو رہی ہے، راستہ خدا راستہ خدا توفا. ارمان ہے کہ آج اور عمروں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، دو تین مہینے ضروری ضروری عربی سیکھ لینا، گناہ تو نہیں ہے. انگریزی تو ایسے بولتے ہیں جیسے ان سے قبر میں انگریزی میں سوال ہونے والا ہے، اور عربی کا نام آ جائے تو نانی مر جاتی ہے، ان کی جنازہ نکل جاتا ہے. جو قرآن کی زبان، نبی کی زبان، جنتیوں کی زبان، اللہ تعالیٰ نے عربی کو فضیلت و شرف عطا کی ہے. طالب علم و خدا کا شکر کرو کہ ہمیں اللہ نے عربی سے سروکار عطا فرمایا. وَلَوْ فِيَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستری مقدس. حدیث شریف میں ہے، نیک عورت وہ ہے جب آپ اس کو دیکھے تو آپ کی نظر محبت سے بھر جائے، اور جب آپ اس کو امر دے تو وہ حکم فوراً مان لے. عورت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ایک بھوتنی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور بس وہ خاون کو دیکھتے ہی شیرنی بن جاتی ہے، لڑنے پر اتر آتی ہے. خاون غریب دن بھر کا تھکا تھکا ہے، وہ چھپ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ شیرنی ہو گئی. ایک حدیث میں آتا ہے یغلبن الکرامہ ویغلب علیہن اللعام، نیک لوگوں پر یہ حاوی ہو جاتی ہے اور بدذات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ نہیں دیکھتے نہیں ہے. شجکی او فلکی او جمع کلنکی، ہاتھ تیرا توڑے یا سر پاڑے یا دونوں ہی پاڑ کے رکھے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کے جو بڑی نعمتیں ہیں، ان میں ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وجود ہے، ان کا حضرت کے نکاح میں آنا ہے. مفسرین کا اتفاق ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، حضرت خدیجہ کی شادی مراد ہے. حضرت آپ تو تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو سہارا دے دیا، غنی کر دیا، مالدار عورت کی مکہ مکرمہ کی وہ نکاح میں آئی. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سہولت ہو گئی اور آپ اس کو بہت یاد کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے خدیجہ واللہ کانت فکانت، خدیجہ تو ایک عورت تھی، اس جیسی عورت نہیں ہو سکتی. تو ایک دن حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت وہ تو دو دفعہ بیوہ ہو گئی تھی اور اتنی بوڑھی تھی، ایسی تھی ایسی تھی. تو بس حضرت نے کہا مہ یا عائشہ، چھوڑو عائشہ، لا تذکریہا الا بالخیر، آپ خدیجہ کی تعریف کر سکتی ہے بس. اور پھر آپ نے کہا ولی منہا اولاد، اللہ تعالیٰ نے چار بیٹیاں اور چار بیٹے اس سے عطا فرمائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلے مجھے غصہ آتا تھا جب حضرت اس کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن جس دن میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا کہ آپ خدیجہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے ہیں، اس دن سے مجھے خدیجہ سے محبت ہو گئی. اب میں ہمیشہ اس کی تعریفیں کروں، کیونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے. محدثین کہتے ہیں مطلب یہ تھا کہ عائشہ آپ تو میرے نکاح میں اس وقت آئی ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں صحابہ کی قطار ساتھ ہوتے ہیں، جب باہر نکلتا ہوں صحابہ کی جماعت کھڑی رہتی ہے، اور خدیجہ اس وقت تھی کہ جب میں باہر نکلتا تھا تو وہ دعائیں مانگتی تھی کہ خیر سے گھر آئے، اور جب میں واپس گھر آ جاتا تھا تو وہ گھنٹوں اپنے دوپٹے سے میرے جوتے اور میرا چہرہ اور میرا بدن سے خون صاف کرتی تھی. مشرکین کا زور تھا، زیادتی بہت کرتے تھے، ہر طرف سے حضرت کو پتھر مارتے تھے. آپ جہاں تقریر کرنے کھڑے ہو جاتے تبلیغ کرنے، وہاں مشرکین کے پتھر پہنچ جاتے تھے. جب آپ واپس گھر تشریف لے جاتے کئی کئی گھنٹوں تک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ آپ کے کپڑوں سے اور آپ کے جوتوں سے خون صاف کرتی تھی. تو تکلیف، غربت اور مصیبت کا دوست بہت لذیذ ہوتا ہے، اس کو آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہیں پاک مقدس. حضرت فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پوری زندگی میں صرف دو دفعہ ناراضگی ہوئی، بس کبھی اس سے زیادہ نہیں ہوئی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ اپنے گھروں میں ایک گھر ان کو دے دیا تھا. بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن عمر سے کسی نے علی کے خلاف بات پوچھی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا انظر بیتہ ما بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ حضرت نے اپنے گھر کے ساتھ بیٹی کو گھر دیا ہے. ہندوستانیوں کیا مشہور ہے جب داماد سسر کیا گھر داماد یہ کیا چیز ہے گھر داماد؟ یہ پیغمبر کے خلاف پراپیگنڈا ہے، یہ نبی کے سنت کے خلاف بغاوت ہے. جیسے بیٹے کا حق ہے اس طرح بیٹی کا حق ہے. خدا تعالیٰ باپوں کو توفیق دے کہ جیسے بیٹوں کے لیے کوٹیاں اس طرح لڑکیوں کے لیے بنگلے ہوں، برابر سرابر. اور احادیث سے پتہ چلا ہے، حکم آیا ہے، اور مذہب حنفی ہے کہ زندگی میں اگر باپ دینا چاہے تو لڑکے اور لڑکی کو برابر دے گا. مرنے کے بعد تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے، لڑکے کے لیے دوہرا اور لڑکی کے لیے کھیرا، یہ وراثت ہے اور زندگی میں ہدایا ہے. اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اگر زندگی میں کوئی زمین گھر جائیداد تقسیم کرنا چاہے جتنا حصہ بیٹے کا اتنا حصہ بیٹی کا ہو، اس سے آگے پیچھے کر لیا گناہگار ہوگا، حدیث کے خلاف کرے گا. اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. اللہ، ایک دن حضرت تشریف لائے اور فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ اے نا ابن عمی کے، بس نے کہا کسی بات پر ناراض ہو کے باہر نکل گئے. اللہ، حضرت علی کی تلاش میں نکلے. یہ دستور ہے کہ جب بیٹی اور داماد میں ناچاخی ہو جائے تو لڑکی والے داماد کی طرف ہو جائے اور لڑکے والے اپنی بہو کی طرف ہو جائے، کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا. وہ کہے ہمارا لڑکا زیادتی کرتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. لڑکی والے کا نہیں، ہماری لڑکی نے نافرمانی کی، ہم اس کو سیدھا کریں گے، کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی. دونوں خاندان آپس میں شیر و شکر ہوں گے. کمکل لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لڑکے کو شہزادہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری لڑکی کوئی شہزادی سے کم ہے کیا؟ دو خاندان آپس میں ٹکر گئے. اب جب دو خاندان آپس میں ٹکر گئے تو تیسرا بیچ میں آ کے صلح کرانا کاری باشد آسان کام نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں آئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، تو آپ نے اسے اٹھایا اور قم یا ابا تراب، اٹھو، مٹی پہ لیٹے ہوئے. تو حضرت علی کا نام پڑ گیا ابو تراب، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے ابو تراب کہے مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نام خاص مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. لا تدونی الا بیا عبدہا فانہ من اشرف اسمائی ولہم فی ازواج مطہرہ، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں کے اندر بیویاں ہوگی پاک صاف، پاک صاف بیوی. خاوند گھر آیا، گھر بیٹھ گیا، جو تیار لے آئی خدمت میں، خیر خیریت دریافت کی، دیکھ رہی ہے خاوند خوش ہے نا خوش ہے. یہ مقدس عورت ہے. اور بلا اور بوتنی، ہوئے آپ تو گھر آتے نہیں ہیں، نہ تیل ہے نہ گھی ہے نہ سبزی، کچھ بھی نہیں، باورچی خانہ خالی پڑا. اب وہ غریب جا کے اب باورچی خانے کا آپریشن کریں، یہ بوتنی گھر میں گھسی ہوئی ہے. بوتنی گھر میں بلا گھسی ہوئی ہے. اس لیے حدیث میں ہے مجھے جہنم دکھائی گئی، عورتیں عورتیں جل گئی، ساری عورتیں وہاں جمع ہوئی ہیں. آپ سے پوچھا گیا بیما کا یکفر، کفر کرتی ہے کس کس چیز کے یکفر نہ لاشیر، خاون کا احسان بالکل نہیں مانتی. لو احسنت احداہن دہرا، ساری زندگی بلائی کرتے رہو، سمرات بن کا شیئن، بڑھاپا آ گیا، خاون ریٹائر ہو گیا، پیسے کم ہو گئے، پہلے جیسے جوش خروش نہیں رہا، قالت کہے گی واللہ امارا ہے توفیق خیرہ، پا خودے میں نے قسمی دی کور کے غمادہ خوش آلائی رزن دلی دی او رو دا دا یونین درزن باشومان دی زن سر روز دی دا خوش آلائی نو آسے باپا دفا گئی دا بچوں کو اکسانا باپ کے خلاف اس کے بائیں ہاتھ کا کہل ہے، صرف جھوٹے آنسو گراتی رہے کہ بس آپ کے والد نے میرے ساتھ کیا کیا بتا نہیں رہا، بات تو صحیح ہے بتا تو نہیں سکتی کہ والد نے کیا کیا ہے. تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو ویسے نمازیں پڑھتا ہے، ویسے لوگوں کو باتیں سناتے ہیں نا، گھر میں دشمن گھسا ہوا ہے. اور ذاتی عورت خاندانی وہ کہتی ہے تیرا باپ عرش ہے آسمان ہے، اس شخص نے میری عزت رکھی، اپنی غربت اور ہر زمانے میں مجھے سہارا دیا ہے. بیٹے اپنے باپ کا خیال رکھو اگر ایمان و آخرت چاہیے. یہ نسلی خاندانی عورت ہے. لو فیہا ازواج مطہرہ، بچوں کی تعلیم اس کا پہلا مرحلہ ماں ہے. اگر ماں میں سلیقہ طریقہ غیرت ہے تو وہ وہی بات کہے گی جو باپ کرتا ہے، کہ جس بچے نے سبق نہیں پڑھا ٹائم پہ نہیں اٹھا اس سے ناراض ہو جائے. کیا آپ اپنے ابو کے خلاف کرنا، علم مقام وہ جانتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں، اور نالائق اور نااہل عورت بیٹے رہنے دو، جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے کون سا آسمان نیچے اتار لیا، آج نہ صحیح کل صحیح کل، دیکھیں دشمن گھر میں بیٹھا ہوا ہے، خاون کے مقابلے میں غلط تعلیمات دے رہی ہے. اسی طرح پھر لڑکیوں کے رشتے خاندان تمام مسائل کے اندر ایک دشمن گھر میں گھسا ہے اور اس خاون غریب کی عزت و ناموس کو بٹھا لگا رہا ہے. عورتوں کی اصلاح ضروری ہے. لاؤ تفسیر کے درس میں بٹھاؤ، دیکھو کہ قرآن پورا ہونے کے بعد خاون کا سجدہ تو نہیں کرے گی، کیونکہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کا جائز نہیں، بقیہ تمام حقوق و آداب کا خیال لگے گی. اور یہ تو عورتوں کو پیغام ہے، مرد کے اوپر زیادہ حق ہے خاتون کا، وہ گھر میں قید ہے، آپ کی عزت و ناموس میں بندیوان ہے، آپ کے تمام چیزوں کے محافظ و نگران ہیں، آپ کو بھی سارے کائنات سے زیادہ اس کی عزت محبت غیرت شرف اس پاک دامنی کو ترجیح دینی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ. وہ مشہور قصہ ہے نا پرانے زمانے میں، یہ جو معتبری ہوتی تھی یہ دسترخوان سے ہوتی تھی، وہ خانی پر اڑائی دا، تو ایک خان دوسرے خان کو جو ہراتا تھا وہ اس طرح کے دن کے 12 بجے 100 آدمی بھیج دیے، السلام علیکم خان سے، السلام علیکم، السلام علیکم، کہاں سے آئے؟ کہہ رہے جی ہم تو اشنگری سے آئے. اچھا کیوں؟ بس آپ کو سلام کرنا تھا. اب خان صاحب کو سلام کرنا اور ریل گاڑی دینا برابر ہے. اچھا کیا کھائیں گے بتائے؟ سوئی کھائیں گے جی، سوئی مینچی خوری بہت ظالم بچو سل کسان گیا مینچی خریدا ہو رہی. اب سوئی تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، گھروں میں بنتی تھی. وہ گھر آیا
سر پیٹ کے. بیوی نے پوچھا خیریت؟ کہا فلاں علاقے سے 100 آدمی آئے اور وہ کہہ رہے ہیں سوئی کھائیں گے. بیوی نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, آپ ان کو کوئی ہاتھ دھوئے, پلنگوں پہ بٹھائے, سوئی تیار ہے. دیکھ پلوں فی ازواج متطہرہ, کوئی سی بات نہیں, سوئی تیار ہے. بس آپ ان کو کہیں کہ وہ تیار ہو جائے, ہاتھ واتھ دھو کے بیٹھے اور میں سوئی انشاءاللہ برتنوں میں ڈالتی ہوں. اب ان کے پاس زمانے میں لکڑی کے بڑے بڑے بکس ہوتے تھے جس میں لحاف رکھتے ہیں. اپنے فرصت کے وقت میں اس نے منوں سے وہیں بنائی. خان کی بیوی بھی خان تھی, کہ کسی وقت بھی مہمان آئیں گے. بڑے بڑے پتیلے آگ پہ چڑھائے پانی کے, اور سوئی تو بڑے ڈالو اور اتارو, پانی میں ڈالو اور اتارو, بڑے بڑے تشتریوں میں اوپر سے گڑ اور اصل گھی کائے کا جگہ جگہ ڈال رہی ہے, تشتری تیار ہو رہی ہے, باہر جا رہی ہے. 100 آدمیوں نے کھائے, امو پڑا بھیا نور سے بس ادھر گئی لائن سر ٹوپا کراڑے ڈوڑے پوا کرا گلی سوائی واڑی مینچی واڑی مینچی نہ اس نے کہا میری عزت میری بیوی نے رکھی, تم تو میرے کپڑے اتار چکے ہو. 12 بجے آئے ہیں اب کہہ رہے جی مینچی خرو اور برابر مکم لوگوں نے خپا بڑا گیڑے وہ لے گئے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوگی مقدس پاک صاف عزت و ناموس والی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ایک اور نعمت, نعمت در نعمت. دیکھیں ہمیں اللہ نے اچھا گھر دیا ہے, تابعدار بیوی دی ہے, فرمان بردار ہے, حقوق و آداب کی پاسدار ہے, خوبصورت بچے ہوئے, مدرسہ ہے, طلباء, سب کچھ ہے, لیکن مرا در منزل جانا چھ امن و عیش جو ہر دم, جرس فریاد می دارت کے بربندید محملہ. نہ صبح کا پتہ, نہ شام کا پتہ, نہ کسی ایک گھڑی کا پتہ, ہر وقت یہ خیال ہے کہ شاید اگلا دن اس جیسا نہ ہو. اور کسی وقت بھی دنیا کہاں ہمیشہ رہے گی؟ دنیا تو کہتے اس کو ہے جس کی صبح و شام مختلف ہو اور جس میں رنگ و الوان بدلتے رہتے ہیں. ایک عالیشان مکان میں آپ چلے گئے, ایئر کنڈیشن لگے, پنکھے چل رہے, بہترین فرش بچھے ہوئے, ہر طرح کے کھانے اور مشروبات حاضر ہے, کوئی تکلیف نہیں, لیکن 2 گھنٹے بعد آپ کی فلائٹ. کہاں ہے خالدین فیہا؟ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے, تو حدیث میں ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, موت کو مینڈے کی شکل میں. اس لیے اگر کسی نے خواب میں ہیبتناک مینڈا دیکھا تو تعبیر موت سے دی جاتی ہے. اور موت جب عالم مثال میں متشکل ہوگی تو اس سے بالکل مینڈا بن جائے گا. گڈ, دا گڈ روت نظمری نم جاتی کیا غسش. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خطر ٹالنے کے لیے مینڈا کاٹ, اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا. مینڈے کو, موت کو مینڈے کی شکل میں جنت و جہنم کے درمیان میں ذبح کیا جائے. ذبح اعلان ہوگا, لا یا اہل النار خلود لا موت بعد اليوم, الا یا اہل الجنہ خلود بعد هذا اليوم لا موت. اے جنتیو خوش رہو, ہمیشہ کے لیے موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا, اے جہنمیو تم ہمیشہ جلتے رہو, اب موت نہیں آئے گی. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. حرم شریف ہم چلے جاتے ہیں الحمدللہ, اللہ بار بار نصیب فرمائے, ہر لمحہ ہر گھڑی جنت الفردوس کی گزرتی ہے. حرم شریف کی جب یاد آتی ہے تو دماغ پر افسود کا اثر ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر. اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, وہ آدمی اپنے وطن جانا ہے,
تو اوہ پوچھئے نہیں وہ تل خطر از فرقتی تو ہے جنیز. یہ تو جنت ہے کہ جب ایک دفعہ داخل ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے ہوگی. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا خلود ہے. معتزلہ اور بعض اکابر جیسے فخر رازی بس کمزور باتوں کے مرتکب ہیں. اس کی تفصیل کی یہ جگہ نہیں ہے, وہ علم کلام کی کتاب ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. قرآن مجید میں بعض امثلہ بیان ہوئے ہیں. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, چونٹی کا ذکر ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, مکڑی کا ذکر ہے. مثلہ کمثل الکلب, کتے کا ذکر ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا, یہ گدھے کا ذکر ہے. تو بعض معاندین نے اشکال کیا کہ کلام فصیح ہے, بیان مبین ہے, اس میں کیا ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی مثال ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا ہے کہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی, قدرت کا کرشمہ ہے, تم اس کا پر بھی نہیں بنا سکتے. اس لیے اس کا ذکر قدرت کے بیان کا ذکر ہے, اور اس سے حقانیت اور باطل کے درمیان فرق ہو سکتا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تابعین سے ایک تفسیر نقل کی ہے کہ جب قرآن کریم کے اندر یہ گزشتہ مثالیں آئی, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, تو اس پر یہود نے اور مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں. جواب یہ آیا کہ مثال دینا اور سمجھانا یہ وحی کا کرشمہ ہے. اب آگے سے کہاں تک مستفید ہو رہے ہیں یہ استفادہ کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی قسمت اور بدبختی ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے بیان کرنے سے مثال مچھر کی یا اس سے بڑی چیز کی. استحیا یستحیی, حیا حیا خلق, اس اخلاق کو کہتے ہیں. یمنع عن ارتکاب المذموم ویرغب علی ارتکاب المحمود. خلق یبعث المرء علی ارتکاب المحمود ویمنعه عن المذموم. حافظ ابن حجر فتح الباری میں حیا کا معنی اہل لغت سے نقل کرتے ہیں, وہ اخلاق وہ صلاحیت جو اچھے کاموں کی کو آمادہ کرے برائی سے روکے, اس کو کہتے ہیں حیا. سبحان اللہ. الحیا نصف الایمان, سب باتیں کہنے کی نہیں نہ سب کام کرنے کے ہیں, پہلے تو لو پھر بولو, ہوش و حواس سنبھال کے آدمی رہے. جو سب کچھ کہے بکے اس کو مجنون کہتے ہیں, اس کو افعال پر کنٹرول نہیں ہوتا. حیا یہ مخلوق کا فعل ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال حاصل کے طور پر ہے. یعنی فلاں شخص کو حیا آئی, کیا مطلب ہے؟ بیان چھوڑ دیا, جو کام کر رہا تھا پیچھے ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بیان چھوڑتا نہیں ہے. بیان جو کرنا چاہے اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس کو کہتے ہیں, طالب علم غور سے بات سن لے, اس کو کہتے ہیں مبدا اور معاد. حیا یہ مبدا ہے, اس کے نتیجے میں کام چھوڑنا نامناسب, یہ معاد ہے. مجدد نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے مبدا و معاد, اس موضوع پر کتاب لکھی.
یہ بہتر تعبیر ہے کہ ہم کہیں کہ ظاہر مراد نہیں ہے نتائج مراد ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر جگہ ظاہر سے پلٹنا مناسب نہیں. ٹھیک ہے ہم ظاہریہ نہیں ہیں لیکن ہم حشویہ بھی نہیں ہیں کہ ہر جگہ ظواہر ترک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے پانچ نمازیں رہ جانے کے بعد کہا ارجع الی ربک وسأله التخفیف, اب بھی جاؤ کم کرا دو. آپ نے کہا سألت ربی حتی استحییت, اب مجھے حیا آتی ہے. کیا مطلب؟ نمازیں کل ادم ہو جائے گی بالکل, پانچ بھی ختم ہو جائیں گی, خالی ہاتھ جاؤں گا. اللہ اکبر. حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حیا آتی تھی کل ذرا جیسے کنواری لڑکی. کنواری لڑکی کے سامنے ماں باپ بھی شادی اور شادی والوں کی باتیں نہیں کرتے کہ لڑکی کا ذہن خراب نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ چھوٹی بچی سے کہا دلہن ہے دلہن ہے, وہ کہے کہ میرا دولہا کدھر ہے, دام دا مور دا دا پلار دا ڈمانو بچی. چھوٹی بچی کو لال سوٹ پہنایا ماشاء اللہ دلہن ہے دلہن ہے, ابھی سے تیار کرا رہے اس کو. دلہن بننے والی کو بھی خواتین اور عزت کے گھرانے وہ باتیں نہیں کرتے تھے جس سے اس کی توجہ اجنبی کی طرف ہوتی. ہم نے ایسے گھر دیکھے, ہم نے ایسے خاندانوں کی تربیت دیکھی. شادی بیاہ کی باتیں ہو رہی ہے, فلاں عورت حاملہ ہوئی, فلاں کا بچہ ہونے والا ہے, جوان لڑکی آ گئی, ماں چپ ہو گئی, بس چپ چپ یہ نہیں بات ہوگی, بلا خبر. اللہ اکبر. اب جب یہ ماحول سامنے ہو اور حدیث آ جائے کہ حضرت کو ایسی حیا آتی تھی کل عذرا جیسے باقرہ کنواری لڑکی, تو آپ سمجھیں گے اب تو باقرہ جو یونیورسٹی آرٹ بنی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم سے ماہر بھی کوئی ہے کیا؟ استغفر اللہ. سب ایسے نہیں ہیں, اب بھی عزت کے گھرانے عفت کے لوگ موجود ہیں معاشرے میں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آسمان و زمین ختم ہو چکا ہو. ان اللہ لا یستحی, بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے ان یدربا, کہ بیان نہ کرے مثلا ما, کوئی بھی مثال, بعوضتن مچھر کی کیوں نہ ہو, فما فوقها, یا اس سے بڑی چیز کی, جیسے مکی اگر کبر میں پڑا ہے. امام فرا نے کہا ہے معنی میں کہ فما فوقها فی الصغر کا جناح البعوضہ, جیسے مچھر کا پر. طلباء مضمون پر زیادہ توجہ رکھے, ان کا اہم کام ہے. ایک بات بھی قیمتی نہیں رہے گی انشاءاللہ, بیان ہوگی اور بحوالہ و مدلل بیان ہوگی. ساڑا پلہ بھاری ہے انشاءاللہ, لیکن آپ کی توجہ کی سخت ضرورت ہے. یہ حضرات تو اشعار قصے کہانیاں مثالیں اس کے لیے ٹھیک ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, وہ بھی چلتی رہے گی, چٹ پٹ بھی ہوگا. گوشت کا سالن جب بنتا ہے مرچ مسالہ بھی ساتھ ہوتا ہے. مچھلی بنتی ہے تو کہتے ہیں مچھلی کا مسالہ بھی لاؤ, کہتے آم کٹ رہے ہیں تو کہتے لسی بھی تیار کرو, جامن بھی لے آؤ. لیکن اصل کام علماء و طلباء کا ہے, انہوں نے ان تمام مواطن کو دل کے امحان سے سمجھنا ہے کہ امام ابو الحسن فرا نے کیسے کہا ہے کہ فما فوقها, یعنی فما فوقها فی الصغر کا جناح بعوضہ, وما فوقها فی الکبر کا الذباب والزنبور. فام الذین آمنوا, پس وہ لوگ جو ایمان لائے, فیعلمون, پس وہ جانتے ہیں, ان الحق کو, کہ بے شک یہ مثال برحق ہے, من ربہم, رب کی طرف سے. واما الذین کفروا, وہ جو کافر ہیں, فیقولون, پس وہ کہتے ہیں, ما اراد اللہ بهذا مثلا, کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے, کیا ضرورت تھی خدا کو مثالیں دینے کی, ما اللہ. آیت سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ یعلمون کو اطمینان ہوتا ہے, ہمارے مدرسوں کے طلباء کو اعتراض نہیں ہوتا. بالکل آٹھ آٹھ سو بارہ بارہ سو صاحب نے گھومتے بیٹھے رہتے, دو دو سو تین تین سو کو ہم دورہ سال بھر پڑھاتے, ایسا اشکال کبھی نہیں کرتے کہ ہم سودے میں پڑ جائیں. وہ جو کالج اسکول والے ہیں وہ بھی ہمارا سرمایہ ہے, وہ بھی ہمارے بچے ہیں, وہ بھی ہماری فصل ہے، وہ نونحال بھی مستقبل کے کا سرمایہ ہے، لیکن دوری اور بہت کی وجہ سے ذہن دوسروں کے ہاتھ میں ہے. بیٹا جب ماں باپ کو کہے کہ آپ لوگوں نے شادی سے پہلے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، بیٹا ماں باپ کو کہے، بیٹی ماں کو کہے کہ میرے والد سے شادی سے پہلے آپ کی شادی کوئی ہوئی ہے، تو یہ سوال فوراً وہ سمجھ لے کہ کسی دشمن نے ان کو اکسایا ہے ماں باپ کی بے عزتی کرنے پر. یہ ان کے رینج سے باہر سوال ہے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں، گناہ بھی ہوتے ہیں اور شادیاں بھی ہوتی ہیں، دوسری تیسری شادی دونوں کی ہو سکتی، لیکن یہ سوال اس منہ کا نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں تھا. بات سمجھ گئے؟ امام ابو یوسف درس حدیث دے رہے تھے، حاضرین میں سے ایک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھی ہے. حضرت نے کہا ٹوپی اوڑھی ہے. آپ کی ٹوپی کس رنگ کی تھی؟ کہا اکثر سفید ہوتی تھی. کہا آپ کی ٹوپی لاتی تھی سر سے ملی ہوئی یا ناشزتی اٹھی ہوئی؟ امام ابو یوسف نے کہا حضرت کی ٹوپی اکثر لاتیا ہوتی تھی، سر سے جڑی ہوئی. تو طالب علم نے کہا آپ ہمارے استاد ہیں، ہم کو حدیث پڑھاتے ہیں، آپ کے سر پر سفید ٹوپی کے بجائے کالی ہے، اور آپ کی ٹوپی سر سے جڑی ہوئی نہیں اٹھی ہوئی ہے، یعنی لاتیا نہیں ناشزا ہے. فتفکر ساعتا وتأمل حنیتا، تھوڑی دیر کے لیے بس نے سر جھکایا، ثم رفع راسہ وقال، پھر سر اٹھایا اور فرمایا یا ہذا، اے خدا کے بندے، ان اردت ان تہیننی ان اردت ان تصلحنی فلست اہلا له، اگر آپ کا ارادہ میری اصلاح ہے تو آپ اس مقام کے نہیں ہیں، آپ اصلاح لینے آئے دینے نہیں آئے. وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُهِينَنِي فَلَا تَمُوتُ إِلَّا كَافِرًا، اور اگر مقصد میری توہین تھی تو کافر مرو گے. خواجہ خواجگان نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، وہ شخص دنیا سے کافر گزر گیا کیونکہ اس میں آداب نہیں تھے، اس نے بے موقع بے محل سوال کیا. علم تو کیا، ایمان چلا گیا، ایمانی سلب ہو گیا ہے. محدثین کہتے ہیں ایک سوال ہے تطلباً سمجھنے کے لیے طلب سے، دوسرا سوال ہوتا ہے تعنتاً چھیڑ خانی کے لیے. مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا، حضرت دعا فرمایا خدا بیٹا نے، آمین، حضرت دعا فرمایا آمین. ایک دن حضرت نے کہا شادی ہوئی ہے، کہنے لگا کیوں شادی کے بغیر خدا بیٹا نہیں دے سکتا؟ حضرت نے کہا دے تو سکتا ہے مگر ساری تکلیف اکیلے تجھے اٹھانی ہوگی. ایسے کم عقل بھی دنیا میں ہوتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا حضرت والا کو اور علماء کو کتے سے بڑی نفرت ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی نفرت نہیں. حضرت نے فرمایا تجھ میں اور کتے میں فاصلہ کم ہو چکا ہے، مجانست پیدا ہو گئی. دیکھو ذرا، فام الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثالیں برحق ہے رب کی طرف سے. حق کے تین مطلب ہوتے ہیں، الحق ما یثبت، ما یثبت الحق، جو حق کو ثابت کر لے، الحق ما یعرف به الحق، جس سے حق پہچانا جائے، الحق ما یبطل به الباطل، جس کے ذریعے باطل کی سرکوبی ہو جائے. اور حق کا اطلاق تین جگہ ہے، خداوند تعالی پر، ذالک بان اللہ الحق، قرآن کریم پر، اور دین کی ہر ادا اور دلیل پر. اور حق کے تین حق ہیں، معرفت، استقامت، نفی، مخالفت. پہچاننا جم کے رہنا، اس کے مخالفین سے بچ کے رہنا، ان کی عمر پر نفی کرنا.
فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں اَنَّ الْحَقُ کہ بے شک یہ حق ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کے ہاں سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا بہکاتے ہیں وہ ان سے بتیروں کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور رہنمائی دیتے اس سے بتھیروں کو ان مثالوں کے ذریعے جو نہ سمجھے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو سمجھ کے فائدہ اٹھائے وہ رہنمائی لے لیتے ہیں وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں بٹکاتے اس کے ذریعے مگر بے راہ روی کرنے والے فَسَقَ خَرَجَ فَاسِق خارج انتواہ فَسَقَتِ تَمْرَ عَنِ الْقَشْرَ پھل چھلکے سے باہر آ گیا فاسق الخارج عن الحد فسق صغیرہ سے کبیرہ اور عمل سے کفر تک بولا جاتا ہے مختلف الدرجات ہیں وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں بہکاتے اس کے ذریعے اے مگر بہراہ روی کرنے والے الذین فاسق وہ ہے ینقضون عہد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ ہونے کے عہد تین لفظ ہے ایک وعد ہے دوسرا عہد ہے تیسرا میثاق ہے وعدتک کا فوعدتنی میرے اور تیرے درمیان جو وعدہ ہوا ہے استاو زما چپے وعدہ وا بیگا پا آغا کنڈا اورو لگے دنا آہد القوم قوما آہدت القبیلة قبیلا ایک دو آدمیوں نے بات کی وعدہ ہے وعدہ کیا جو تو نے پورا نہیں کیا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ تعلیم دے دی اور عہد کئی لوگوں کے درمیان اور جب ایسا پختہ معاہدہ ہو جائے کہ جس کے توڑنے کی کوئی گنجائش نہ ہو اس کو کہتے ہیں میثاق میثاق عہد میثاق عہد الستو پختو کیا گیتا لوز وی لوز ارمان دے پختو ففصاحت بلاغت تے ختم دے بالکل وی ماں سر لوز کرے تے لوز گیتا لوز وی قولم وی خبرم دا کچا کم پختو دا اصل پختو دا لوز وی ماں سر لوز کرے تے سو کم خبر رشب بدلو او دا خبر دا دا خر ٹیز دے سار بوئی در غم بکا خیری ما خاموئی زمانا در ایموز گا ڈالا ہوا وا در سنگا خلا رستا ہے اول خس ہو چکا وینا رازم ہونا میں در سیرا رضا خبر اخلاص ہو تا تا ما خاموئی بالکل انشاءاللہ ضرور آؤں گا صبح پتہ بھی نہیں ہوگا اچھا آنا دا مجھے لے آسمان نیچے آئے زمین اوپر جائے خول سے پیچھے مت اڑو یہ مومن کی شان ہے لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا جو عہد کا خیال نہیں کرتا اس کا دین ختم ہو جائے الذین ینقضون عہد اللہ فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو یا تو وہ جو عالم ارواح میں عہد ہوا ہے سب نے کہا ہے کہ اللہ ہی ہمارے رب ہے اسی کی عبادت کریں گے اس سے مدد مانگ اس کے خلاف کر رہا ہے یا یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہترین عہد و پیمان ہے اور یا یہ کہ عقل سلیم کا مقتضا ہے کہ اپنے منعم و محسن کا شکر کیا جائے یا یہ کہ زمانے میں دین اور دنیا کے جتنے عہد و پیمان ہیں جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو وہ مراد جتنے اقوال ممکن تھے سارے کر لیے گئے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے، ایو صلاح کے جوڑ دیا جائے، اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے کہ وہ جوڑ دیا جائے. صلہ رحمی، رشتے ناطے کا بہت خیال رکھنا. سل من قطع کا، تو جڑ جا جس نے تجھ سے توڑا ہے. واف من ظلم کا، معاف کر دو جس نے ظلم کیا. واحسن الى من اساء الیک، اور احسانات کرو جنہوں نے تیرے ساتھ برائیاں کیے. سبحان اللہ. وے جانا دے بد کا زبخ کما، خود بد بد سزا پلا ور کبینا. اس حدیث کا ترجمہ ہے، یاد رکھنا ہے. سل من قطع کا، واف من ظلم کا، و احسن الى من اساء الیک، و یقطعون ما امر اللہ به ان یوصلا، توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. حکم ہے توحید پر قائم رکھنے کا، اور یہ شرک کر کے اس کو توڑتے ہیں. حکم آیا ہے نبی کی سنت ماننے کا، اور یہ بدعت کرنے لگا ہے اس کو توڑ کر. حکم آیا ہے حقوق و آداب کے پاس رکھنے کا، یہ اسے انحراف کر کے توڑتا ہے، اور توڑتا ہے وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. خواجہ خواجگاہ، نظام الملت و الدین، نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک شخص کھینچی لے آئے، کھینچی، خوبصورت کھینچی بازار میں نظر آئی، خرید کے حضرت صاحب کی خدمت میں. یہ دستور ہے کہ بزرگوں کے مشائخ کی خدمت میں آدمی جائے تو تحفہ لے کے جائے. طالب علم آیا، میں خالص آیا ہوں. میں نے کہا خالص تو نظر آ رہا ہے، خالی آتا ہے. ذہب خالص، جس میں کوٹ نہ ہو. خالص آیا، خالص جاؤ، ایسے ہی جاؤ. من زارا حیاً ولم یزق عندہ شیئاً فکأنہ زار المیت، میت میت سے ملنے آیا ہوا ہے. تو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کی سزا یہی ہے. خر تو وہ رچ خر داتا مکئی جمع پہ سو کرو دانا چی دے لاس کی او کلم را والی، یو ٹوپئی را والی، یو گل را والی، نہ نہ دے وہ گلانگار شی بیا دے خواہ دے چی بس ار سکے دکے ور گوا دے سشی ور کولو والا دے وہ سب بلا جان نے. اس زمانے میں دستور تھا کہ بزرگوں کے پاس جب جاتے تو کوئی اپنے توفیق کے مطابق ایک پھول کیوں نہ ہو، یہ خوشبو والے پھول حضرت آپ رکھ لو، تو کینچی خرید کے لائے. بہت خوبصورت کینچی، چمک والی، بہترین سٹیل کی بنی ہوئی. حضرت صاحب نے کینچی لی، لینے کے بعد تھوڑی دیر بعد کہا کہ یہ لے جائیے اور اس کے بدلے میں سوئی لائیے. سوئی، وہ بڑا حیران ہو گیا کہ کینچی تو مثلاً آٹھ آنے کی ہے اور سوئی تو دو پیسے کی ایک سینٹ کا مل جائے. وہ بازار گیا، کینچی واپس کر کے اٹھنڈی واپس لے لی، اور اس سے کہا سوئی کیسی کا، ایک پیسے کی سو، ایک پیسے کی سو. اس نے کہا دے دو ایک پیکٹ، اور لے آیا. حضرت نے کہا جزاکم اللہ خیر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. تو اس شخص نے کہا حضرت کینچی مہنگی ہے اور سوئی ایک پیسے کی سو ہے، آپ نے سوئی قبول کی اور کینچی واپس کی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے. ہم صوفی لوگ ہیں، ہم جہاں تک ہو سکے جوڑ میں لگ رہے تھے، توڑ نہیں کر سکتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیے اللہ نے اس کے جوڑنے کا. جڑ کے رہو، جوڑ میں رہو، توڑ کے قابل مت بنو. جہاں تک ہو سکے تمہاری طرح سے اختلاف نہ ہو، اتفاق، اپنا مسئلہ فولاد کی طرح پختہ رکھو، انداز شیرین رکھو، سینہ بڑا رکھو. اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی، اور علماء کی بات بھی غور سے سنو، کوشش کرو
کہ آپ کی بات اور دلیل وہ کس طرح سمجھیں گے. وقت دے دو, مہینہ سال دو خیر ہے. سینہ تنگ نہ کرنا, ولا یکن صدرک ضائقا بہ. سینہ تنگ ہونا پہلی شکست مبلغ, سینہ بڑا رو. وَيَقْتَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ سَلَامٌ, اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ فساد مچاتے ہیں ملکوں میں. علماء لکھتے ہیں سب سے بڑا فساد شرک اور بدعت کا فساد ہے. شرک سے عقیدہ برباد ہو جائے گا اور بدعت سے سنت برباد ہو جائے گی. تو جب سنت اور توحید دونوں متاثر ہوئے تو روئے زمین کا نظام درہم برہم ہو گیا. اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں, بڑے گھاٹے میں ہیں. اللہ اکبر, یا رب. اب کچھ خطابات ہیں, چار خطابات ہیں عمومی اور پھر تین خطابات ہیں خصوصی. پہلا خطاب, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ اور تھے تم بے جان, پس کر دیا تم کو زندہ. ثم یمیتکم, پھر وہ موت دے گا تمہیں. ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. یہ پہلا خطاب ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا. ثم استوى الى السماء, پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات, بس برابر کر دیا سات آسمان. وهو بكل شيء عليم, اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. یہ دوسرا خطاب ہوا. اور تیسرا خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو ہے, اور چوتھا خطاب اولاد کو ہے. چار خطابات ہیں. کیف تکفرون باللہ, کفر کیوں کر کرو گے اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا, اور تھے تم مردے. کیا مطلب؟ امواتا معدوما عدیم الوجود, ذرات فی الہوا او ذرات فی الارض او قطرات فی الماء, کوئی حیثیت نہیں تھی تم. میت کیا ہوتی؟ بعض کہتے ہیں وکنتم امواتا غائبین فی الارض والسماء فاحیاکم فی اسلاب آبائکم و بطون امہاتکم. اللہ نے زندہ کیا پہلی زندگی, وہ تو مات دیکھی ہے باپ کی پشت میں اور ماں کے پیٹ میں. یخرج بین الصلب والترائب. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا دنیا کی موت. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرے گا قبر میں, اور یہ زندگی حشر تک ما بعد الحشر تک ہوگی. اس لیے اس کے بعد دوبارہ موت کا ذکر نہیں. سن بھئی لے تھر جاؤ. میں اس وقت زیادہ کلام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا گلا بھی صحیح نہیں ہے اور مسلک طویل طلب تفصیل طلب ہے. صرف ایک اجمال عرض کرتا ہوں. حیات اور ممات دونوں معروف چیزیں ہیں. جسم کے ساتھ جب روح مل جاتی ہے اس کو حیات کہتے ہیں, جسم سے جب روح علیحدہ ہو جاتی ہے اس کو ممات کہتے ہیں. حیات اور ممات دونوں قرآن سے ثابت ہیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہ حیات ہے. اور اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون, یہ ممات. حیات اور ممات دونوں منصوص ہیں, دونوں برحق ہیں, دونوں طرف غلو ہو رہا ہے. حیاتی ایسی حیات مانتے ہیں جیسے قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کافر ہیں, مسلح بچھا ہوا ہے. وہ ظالم کھول کے لیا,
پھر اندر کیوں کھیت کیا ہوا ہے؟ حیاتی اور مماتی، وہ کہتے ہیں سڑ گئے، گل گئے، زمین کھا گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ. افراد تفرید کے پختہ مرتکب ہیں دونوں، حیاتیان اور مماتیان، شماتیان. وہ قرآن پہ ایمان قائم کرو، صرف گڑے وڑے ہوئے زان گنانگارے کا حیات جو قرآن و سنت میں ہے، آمننا و صدقنا بلا کیف و کم و تعویل، کیا حاجت ہے؟ اللہ نے کہا لا تشعرون، جب شعور نہیں ہے تو کس بات کے جھنڈے ڈنڈے لگائے ہوئے ہوئے. انور شاہ صاحب نے مشکلات القرآن صفحہ 11 پر یہاں کہا ہے کہ موت در حقیقت جدائی روح از بدنی است. موت تو کہتے اس کیوں ہے کہ روح بدن سے علیحدہ ہو گئی، انتزاع، انتزاع محدثین کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کو تم موت کہتے ہیں. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مغازی کے اخیر میں، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روح کا اس جسد کے ساتھ نکلنے کے بعد پھر تعلق ہے یا نہیں؟ برائے ابن عازب کی حدیث ہے، ثم یعاد روحہ الی جسدہ، روح جسم کی طرف لٹائی جاتی. ابو داؤد میں ہے، رد اللہ علی روحی، اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لٹا دیتا ہے. جو حدیث کا منکر نہیں ہے وہ روح اور جسم کے تعلق کو مانے گا، اور جو حدیث کا منکر ہے وہ کہے گا یہ حدیث معاذ اللہ درست نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں. آخری بات سن لو، حافظ ابن تیمیہ جو مماتیوں کے جرنیل ہے لیکن وہ سخت حیات سما کے قائل ہے، یاد رکھنا، حافظ ابن تیمیہ حیات اور سما کا اتنا قائل ہے کہ اتنا مولانا حمداللہ بھی قائل نہیں، اتنا سخت قائل ہے. اس کی ایک عبارت سن لو، وہ کہتے ہیں یعذب الروح مع الجسد او یعذب الجسد مع الروح او الروح بعده الجسد او الجسد یتبع الروح واما قول من قال ان الروح لا يتصل بالجسد فهؤلاء كفار باجماع المسلمين. روح کو سزائے، جسم بھی پٹ رہا ہے، جسم کو ہے روح متاثر ہو رہی ہے، آپس میں جوڑ ہے. یہ کہنا کہ ایک دفعہ جب موت پر روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ گیا، قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ قائم نہیں ہوگا. ابن تیمیہ فتاوی 4 صفحہ 187 پہلی سطر کی 3 عبارتیں، وہ کہتے ہیں فہاؤلاء کفار باجماع المسلمین، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ مسلمان نہیں. مسئلہ حیات ممات کا نہیں، مسئلہ احادیث کے انکار کا ہے. سینکڑوں احادیث کی تکذیب کر رہا ہے، اور احادیث کا انکار تو خطرناک ہے. حدیث کا انکار اور رسول اللہ کا انکار برابر ہے. یہ بات ختم ہو گئی، کبھی توفیق خدا شامل عال رہی اور گلا صاف ہو اور وقت مبارک ہو، کسی اور موقع پر انشاءاللہ کلام ہوگا، ورنہ آج جو کلام کیا گیا اصول دین کے عین مطابق ہے، اور اس پر رہو گے تو کبھی بھی افراد تفرید کے شکار نہیں ہوگا. اب اس آیت سے متعلق سن لو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کفر کیوں کر کرو گے، تم تو مر چکے تھے، تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا، اموات تھے، عدیم الوجود تھے، تم نیس کے پردے میں تھے، فاحیاکم، تمہیں وجود دیا، روح دی، تمہیں حس کر دیا، اموجود کر لیا. ذرا بات غور سے سن لو، دیکھو ایک زندگی ماں کے پیٹ کی ہے، بچہ اس میں زندہ ہوتا ہے تب زندہ پیدا ہوتا ہے، دوسری زندگی دنیا کی ہے.
دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی زندگی بہت قلیل ہے، بہت کمزور ہے،
ضعیف زندگی ہے، مگر ہے زندگی.
دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوا اور جوان ہوا یا بوڑھا ہوا، جلدی مرا یا دیر سے مرا، اس زندگی کی مناسبت سے وہ زندگی جو بچے نے ماں کے پیٹ میں گزاری، نو ماہ کی یا چند دن اوپر چند دن کم کی، وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. اس کمزور زندگی کو کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ.
اب اور سن لو، ثم يميتكم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. اس پر اتفاق ہے کہ یہ دنیا کی موت مراد ہے، کہ دنیا میں وہ تمہیں پھر موت دے گا. دنیا میں جب موت آئی، ثم يحييكم، اگر مان لیا جائے کہ قبر کا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے، تو جیسے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی زندگی کا مرحلہ تھا، اس کے قلیل مقدار میں ہونے کی وجہ سے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہا ہے، تو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ سے مراد یہ ہے کہ وہ قبر کی زندگی جو قیامت تک ہے، قیامت کے بعد سے لے کر الی غیر النہایہ، خالدین فیہا کے مقابلے میں بہت قلیل ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ذرا بات غور سے سن لو، وہ جو زندگی ہے مرنے کے بعد بھی شروع ہوتی ہے قبر میں، احادیث صحاح متواتر موجود ہے، ان العبد اذا وضع فی قبره اتاہ ملکان، بندے کو جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں. بخاری کتاب الجنائز، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، ما من کتاب الحدیث الا موجود هذا الحدیث یوجد فی سندن صحتن اسنادن وقفن ورفعن، ہر ایک بار سے موجود ہے. دنیا کا کوئی محدث نہیں جو اس حدیث کا انکار کر سکے. اس میں صاف آتا ہے کہ قبر میں اٹھک بیٹھک، سوال جواب، قول فعل، یہ سب ثابت ہے. لیکن وہ زندگی جو حشر نشر کے بعد جہنم کی ہے یا جنت کی، اس کے مقابلے میں یہ اتنی ہے جتنی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی زندگی تھی.
وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم مرے ہوئے، فَأَحْيَاكُمْ، پر زندگی دے دی تم کو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اُسے قبر میں رکھتے ہی زندگی، اس زندگی کو ہم کہتے ہیں نو من الحیات. کیا کہتے ہیں؟ محقق الاثر امام اہل سنہ مولانا سرفراز خان نے جو اس موضوع پر نمائندہ کتاب لکھی ہے، تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور، اس میں بھی مانا ہے کہ نو من الحیات. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری مرحوم نے بھی اپنی تفسیر میں اس جگہ کہا ہے کہ نوم من الحیات ہے جس سے سوال جواب ہوتا ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی جواہر میں لکھا ہے نوم من الحیات ہے. ان کے استاد اور شیخ مولانا حسین علی نے بلغۃ الحیران میں لکھا ہے نوم من الحیات ہے. اب بات کے لوگ آئے ہیں کدو کریلا اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، ہم کدو کریلے کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اکابر تھے اور ان کے سامنے مسئلہ اٹھا ہے، اختلافی ہوا ہے، لیکن اہل حق تھے، اس لیے حق کے سرحدوں پر قائم رہے. ہزار دلائل کے باوجود پنجپیر مولانا نے کہا ہے نوم من الحیات، قبر میں ماننا پڑے گا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں نوم من الحیات ایک قسم کی زندگی ہے جو قبر کی شان کے لائق ہے، جیسے ماں کے پیٹ کے شان کے لائق جو زندگی تھی وہ وہاں اللہ نے پیٹ میں دی ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتن، تھے تم مرے ہوئے، فاحیاکم پس تمہیں زندگی دی زندہ کیا ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون دیکھو پھر زندگی کے بعد قیامت کا حشر تو بیان کیا لیکن اس کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے اس واسطے قبر کے اندر جب سوال جواب ہو جاتا ہے اور مردہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں نم کنومت الوروز نم کنومت الوروز سو جائیے جیسے دلہن سو دی الذی لا یوقظھا الا احب اہلی جس کو اپنے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا پہلی رات کی دلہن چادر اوڑی ہوئی لیٹی ہے سوائے پہلی رات کے خاون کے کون پلنگ پہ آ سکتا ہے اشارہ ہے کہ اب یہ حیات ہے لیکن راحت کا مجموعہ ہے یہ حیات ہے لیکن ایک بڑے منظر کا انتظار ہے جیسے دلہن دولہے کے انتظار میں رہتی وہ سوئی ہوئی نہیں ہوتی ہاں مردے بھی اس طریقے سے خاموش ہو گئے خاموش قبرستان کو اس لیے شہر خاموشاں کہتے ہیں دیکھو بات کو بات کی طرح سمجھو اب دیکھو یہ ہماری تقریر نہیں ہے یہ حدیث ہے اب سن لو بخاری کتاب الجنائز میں ہے صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ہم قبروں سے گزرتے ہیں قبرستان سے کیا کریں اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم السلام علیکم دیکھیں سلام ہو رہا ہے یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر ترمذی میں ہے وَإِنَّا ان شاء اللہ بكم لاحقون ہمارے ایک ساتھی تھا میرے ساتھ دور حدیث کرتا تھا وہ کہتے ہیں قبرستان جا کے کبھی بھی ان شاء اللہ مت پڑھو ہم کیوں جائیں ان شاء اللہ کہہ کے صبح چلے جائیں گے میں نے کہا یہ ہمارا جملہ نہیں ہے یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہاں ٹھیک ہے بخاری میں ان شاء اللہ بكم لاحقون نہیں ہے ونحن بكم الاثر تم آگے اور ہم پیچھے آنے والے دیکھیں حدیث میں آیا کہ مردے کو کہا جاتا ہے نم کنومت الروس آرام فرمائیے اور آرام ہم یہاں بھی کرتے ہیں میں اپنے دفتر میں لیٹا ہوا اور سو رہا ہوں آپ نے دروازہ کھولا دیکھا کہ استاد سو رہے ہیں آپ سلام نہیں کرتے پورے اسلام میں ایک فرد نہیں ہے جو نائم حی کو سلام کرتے لیکن جب مردہ قبر میں ہو اس کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی سو رہا ہے لیکن سلام ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ وہاں کی نیند یہاں کی نیند سے تکڑی ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں کی حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آ رہے جا رہے کھا رہے پی رہے جیسے اہل باطل کا نظریہ ہے چونکہ وہاں کی ہر چیز بکمال ہے مثال اس سے سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی سو رہا ہے باپ ہے یا ماں ہے بادشاہ ہے یا ولی کوئی بھی ہے آیا وہ آدمی جب یہ جان لے کے سو رہا ہے تو سلام کلام نہیں ہے مگر پیغمبر نے کہا کہ مردے قبروں میں دو سوال جواب کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ سو جائیے مگر ہر شخص کو ہزار سال پہلے گزرا ہوا مردہ ہو یا 600 سال پہلے ہو یا 1 مہینے پہلے ہو یا 1 دن پہلے ہو اس کو آپ کہیں گے السلام علیکم اللہ اکبر تو یہ پتہ چلا کہ وہاں کی نیند اور اس نیند میں فرق ہے یہ نیند وہاں کی نیند سے کم ہے اور اس نیند پر احکام ہے اس پر نہیں یہاں نائم کو سلام نہیں ہے اس کو ہے بعض لوگ جب جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے آ کر کے اس سے الیک سلیک کرتے ہیں لیکن حدیث اور آثار سے اس کا ثبوت نہیں ہے علماء نے طبعاً سکوت کیا ہے لیکن قبر میں رکھنے کے بعد السلام علیکم یا اہل القبور دیکھیں اہل قبور ہے لیکن سلام کر سکتے آپ جنازہ رکھا ہوا ہے یہاں السلام علیکم سنت نہیں ہے طبعاً و توقفاً ہے کوئی اندر سو رہا ہے السلام علیکم نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کچھ مراحل ہیں جو اس زندگی سے بھی زیادہ قوی تر ہے. کیف تکفرون باللہ فکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. اب اس میں اشکال ہے کہ سب کچھ تو ہمارے لیے نہیں ہے. وہ بابا کانٹے ہمارے لیے نہیں ہیں, جھاڑیاں ہمارے لیے نہیں ہیں, لیکن کانٹے اور جھاڑیاں بکری کھا لے دیے اور وہ دودھ ہمیں دے دیے. سانپ اور بچھو ہمارے لیے نہیں ہیں, لیکن ان سے زہر مہرا بنتا ہے اور وہ علاج ڈسے ہوئے کا ہے. چوہا ناکارا اور لانتی ہم سب من الفواسق, لیکن اس سے ایک معجون بنتا ہے اور وہ میرگی کا علاج ہے. اطباء کا اس پر اتفاق ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ ایک چیز کی جب حیات تبدیل ہو گئی, جیسے گدھا نمک کے کان میں پس گیا, آنکھ بکانے نمک رفت و نمک نیز شد, اور اس کے بعد آپ نے اس کو کاٹ کے لائے چبایا تو آپ نے گدا نہیں چبایا, آپ نے نمک چبایا ہے. اور فقہاء و محدثین متفق ہے کل خمر یکون خلن و کل خل یکون خمرن. سر کا پڑے پڑے رہنے شراب بن گیا آرام, اور شراب پڑی پڑی رہ جانے سے سر کا بن گیا ہے, خروش ختم ہو گیا اس سے, حلال حیض تبدیل ہو جاتی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری نے کہا ہے کہ یہاں پر من مقدر نکالا جائے جمیع من ہو, یہ بات صحیح نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلا دلیل مقدرات نکالنا منع ہے. جو تاویل میں نے کی ہے کہ کچھ چیزیں اصالتاً ہیں, کچھ تبان ہے, کچھ تزمنن و التزامن ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی تھے, وہ ایک دفعہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگے. وہ ہم زمینوں پہ جا کے کھانا وانا رکھتے تھے, دوپہر کو جب کھانا اٹھاتے تھے تو وہ چونٹیاں بھری ہوتی, چونٹیوں کو بھرا بھلا کہ میں نے کہا یہ چونٹی بہت کام کی چیز ہے, اس میں کون سا کام ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پیدا کرتے. میں نے کہا تجھے ہی نہ پیدا کر تو کیا فرق پڑتا. خیر ہمارا روز جھگڑا ہوتا تھا. ایک دن اس کے ہاتھ سے ایک سانپ جو ہے نا زخمی ہو کے پالا, اور سانپ ایسا تھا کہ اس کے سر پر بکرے کی طرح باقاعدہ بال کھڑے تھے, سے بڑے بڑے چار ایسے تاج کی طرح, اور دور کھڑے ہو کے میرے بھائی کو اس نے زبانیں سی لائی کہ صبر کرو گا. اب وہ میرے بھائی نہ دن میں سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے, اور بیٹھ رہے تھے کہ سانپ آ رہا. میں نے کہا او بھائی سانپ مر چکا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا ایک جگہ میں نے دیکھی, وہاں بے شمار چونٹی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے اس ننی سے مخلوق کو, اس بڑے اجدہ کو قتل کرایا. وہ زخمی تو ہو گیا تھا نا, اب وہ کہیں لیٹ گیا ہے, یہ نر کے بچے پہنچ گئے چڑھ گئے. میں نے جو دیکھا تو ایک طرف ہزاروں چونٹیاں چل رہی, اس کے پیچھے پیچھے چل کر دیکھا تو دھڑ اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہے. میں نے کہا دیکھ لیا جمیع والذی خلق لکم ما فی الارض جمیع, اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے, سب کچھ تمہارے لیے, اور تم صرف اللہ کے لیے ہو, اس لیے کسی اور کا سجدہ اور عبادت, کسی اور سے استعانت جائز نہیں. ثم استوى الى السماء, پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف, سب سے پہلے زمین اور زمین کی چیزیں. فسواهن سبع سماوات, بس برابر کر لیا سات آسمان. وهو بكل شيء عليم, اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں, سب اس کو پتا ہے. آسمان پہلے پیدا ہے یا زمین, دوسری جگہ ہے سورۃ النازعات میں والارض بعد ذلک دحاها, زمین بچھی ہے بعد میں, پیدا پہلے ہوئی, اور یہاں بھی پہلے ذکر ہوا تو دونوں مضمون موافق ہیں. آسمان تو بالاتفاق ساتھ ہے, لیکن زمینیں کتنی ہیں؟ تو حدیث سے تو ثابت ہے بخاری شریف میں, سب عارضین سب عارضین سب عارضین. البتہ قرآن کریم کی صرف ایک آیت ہے, والذی خلق والذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے, ومن الارض مثلہن اور زمینیں بھی اتنی یا اس جیسی. تو جو لوگ مثلہن عدد سے متعلق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آیت سے ثابت ہے کہ زمینیں بھی سات ہیں, اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں آسمان میں فواصل ہے اس لیے سبع سماوات اور زمین میں اتصال ہے, سبع ارضین کو ایک قرار دے دیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جب آسمان کا عدد مسبع ہے تو زمین اس کے ساتھ پیدا ہے تو وہ بھی مسبع ہے طبعاً. اس سے بہتر جواب جو میں نے پہلے دیا کہ آسمانوں کا ساتھ ثابت ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے, اور احادیث کا ساتھ ہونا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. تو قرآن اور سنت کے درمیان مسافت ہے. کل ارض و سما, قرآن کے مفہوم منطوق دونوں وہی ہے, حدیث کا مفہوم وہی ہے, منطوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس میں ایک روایت آئی ہے تفسیر در منصور میں اور دیگر اور ان کتابوں میں جو ربط و یابس لکھتی جمع کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیے, سات زمینیں پیدا کی, اور ہر زمین میں آدم ہے کا آدم کم, و ابراہیم کا ابراہیم کم, و محمد کا محمد کم. یہ روایت باتفاق محدثین موضوع اور مقصود ہے. لا يجوز ان يبين الا ببيان وضعه وكذبه, وضع اور کذب بیان ہو تو اعلان کرو ورنہ نہیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس عن اثر ابن عباس. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی اور مبانی دار العلوم دیوبند, وہ متکلم بڑے ہیں. انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی کہ اگر یہ اثر ابن عباس کا صحیح ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہوتا. اثر صحیح نہیں ہے مطلب کی ضرورت ہی نہیں تھی. حضرت مولانا انور شاہ نے درس میں کہہ دیا تھا, انتظامیہ دار العلوم دیوبند نالا ہو گئی تھی, والمسألة مبسوطة في محلها لا ينبغي ان نتكلم حولها بمزيد. یہ تحذیر الناس وہی ہے جس پر مبتدئین زمانہ نے اعتراضات کا بوچھاڑ کیا ہے, لیکن کتاب علمی ہے, دقیق ہے, علوم سے لبریز ہے. ثم استوى الى السماء, پھر اللہ متوجہ ہوئے, پھر ارادہ فرمایا آسمانوں کا, فسواهن, پس برابر کر دیا ان کو, سبع سماوات سات آسمان, وهو بكل شيء عليم, اور وہ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. ایک مضمون مکمل ہوا تو فرمایا ان اللہ على كل شيء قدير, دوسرا مکمل ہوا تو فرمایا وهو بكل شيء عليم, قدرت کے بعد صفت علم کا بیان. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, یاد کرنے کا ہے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے, انی جائل فی الارض خلیفہ, بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنے احکام اوامر و نواہی نافذ کرنے والا عبد خاص خلیفہ. چونکہ الحمدللہ رب العالمین گزرا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم گزرا ہے, تو اسی مناسبت سے ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یاد کرنے کا ہے جب آپ کے پروردگار نے کہا فرشتوں سے. استشار اللہ بالملائک, ابن جریر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کرنا چاہا. بعض ہمارے اہل رائے کہتے ہیں مشورہ تو اپنے برابر سے ہوتا ہے یا اپنے بڑے سے, دونوں باتیں غلط ہیں. مشورہ چھوٹے سے ہوتا ہے, باپ بیٹے سے کرتا ہے, ماں بیٹی سے کرتی ہے, بادشاہ رعایا سے کرتا ہے, پیغمبر امت سے کرتے. وشاورہم فی الامر,
سوچ کی بات کرنا چاہیے. غلط بات کہی گئی افسدت ملتحم میں
تو سعید کاظمی نے ٹھوک کے رد کر دیا اس نے. مجھے سب یاد, کمزور باتیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن جریر کی روایت پر کلام ہو سکتا ہے, ٹھیک. یہ نہ استشار ہے بلکہ یہ افتخار آدم ہے. علی الخلائق ھذا لیس باستشار عند الفقیر الحقیر بل ھذا هو الافتخار اظہر اللہ افتخارہ علی الخلائق. اللہ تعالیٰ نے آدم کی برتری تمام مخلوقات کو ثابت کر دی تھی. ھذا لیس بالاستشار بل هو الافتخار اعطى الافتخار لآدم على آدمیین على سائر المخلوقات. ملائک ملک کی جمع ہے. ملک ایک مخلوق ہے نورانی, آگ کے شعلے کی چمک سے پیدا ہے, خالص نور ہے, چمک و روشنی ہے. یتشکلون باشکال الطیبہ ولا یتشکلون باشکال القبیحہ لا یاکلون ولا یناکون ولا یشربون ولا یتناکہون ولا یتوالدون.
اور کس سے کہانی اور میں نہیں, عبادت اور اطاعت کے لیے
ملائک سب اکٹھے پیدا ہوئے. صحیح مسلم میں ہے خلقت الملائک من النور, نہ کوئی پہلے پیدا ہوا ہے نہ بعد میں, اکٹھے ایک ہی دفعہ. وما یعلم جنود ربک الا ہو, کتنے ہیں اللہ جانتا ہے. حدیث میں ہے کعبے کے سیدھ میں آسمان کے اندر بیت المامور ہے, ہر وقت 70,000 فرشتے طواف میں ہوتے ہیں جب سے آسمان و زمین بنے, اور ایک دفعہ جب فرشتے 70,000 طواف مکمل کر لے قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا, اور ہر وقت طواف جاری ہے. وما یعلم جنود ربک الا اللہ, کتنے ملائکے کتنے. اللہ اللہ تعالی نے آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے, یہ پہلے سے موجود تھے, اور ان کو اللہ نے اطاعت و عبادت کے لیے اور آسمان و زمین کے انتظام کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ انی جائل فی الارض خلیفہ, بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. خلیفہ یا رب, کس کا خلیفہ؟ بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے جانشین, نائب. اللہ خیر, اللہ خیر. وہ بابا وہ اس سے پہلے فرشتے ہیں نا, اور والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, جنات بھی پہلے سے ہیں, تو پہلے کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے. واخلفنی فی قوم, حضرت موسیٰ ہارون کو کہتے ہیں میری خلافت کرنا. ایک آدمی جب چل پڑتا ہے تو شاگرد کو کہتے تم میرا خلیفہ ہو. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, کوئی مخلوق خدا کا خلیفہ نہیں ہو سکتی. یوں کہیں گے عبد معتمد, اوامر و نواہی کے نفاذ میں. جتنی روایات میں کسی نبی یا ولی کو خلیفۃ اللہ کہا ہے, اولاً تو صحیح نہیں ہے, ثانیاً معول ہے, تاویل کرنی پڑے گی. یا خلیفتا من اللہ تعالی,
خلیفہ یعنی وہ بندہ جو اپنے اللہ کا حکم لے اور اپنے اللہ کے بندوں پر نافذ کرے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ اپنا نہیں چلاتا, خلیفہ اپنے اصل اور مناف کا چلاتا ہے, اس لیے خلیفہ کہلاتا ہے. مجھے اعتراف ہے شیخ سعدی, زیب النساء, شیخ لطف اللہ حلائی اور عبد المومن اور جتنے کبار ہے ان سب نے تفسیر زاہدی سب نے خلیفہ کا معنی جانشین اور نائب سے کیا ہے, لیکن مطلب اور معنی سمجھ لو اچھی طرح. عبد خاص اور عبد معتمد مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے, وہ نائب اور جانشین سے منزہ و مقدس ہے. یاد کرنے کا ہے جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے میں پیدا کرنے والوں زمین میں خلیفہ, اتنا کہو نا, یہ تو مت کہو نا کہ اپنا خلیفہ, یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. خلیفہ کا خلیفہ تھی نہیں فرمایا, خلیفہ کیا مطلب, یعنی یخلفنی فی تنصیب فی تنفیز الاوامر والنواہی, یخلفنی فی تنفیز احکامی علی عبادی, وہ میرے احکام میرے بندوں پر نافذ کرے گا.
خلیفہ
حضرت اقدس محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ عبادت کے ساتھ جب انتظام بھی جمع ہو تو آدمی خلیفہ کہلاتا ہے, جب صرف عبادت ہو تو پھر فرشتے بہت تھے, اور صرف نظم و نسق ہو تو جنات بھی کر سکتے تھے, لیکن عبادت جمع نظم یہ کاری باشد مشکل کام ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے. دس بکارے و دل بیاری, روحبان فی اللیل و اسد فی النہار, صحابہ کے بارے میں. قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا, کیا آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں زمین میں, من یفسد فیہا, کہ فساد کرے اس میں, ویسفک الدماء, اور بہائے خون, ونحن نسبح بحمدک, اور ہم تسبیح کرتے تیری حمد بھی, ونقدس لک, پاکی بیان کرتے تیری. حجت کیا ہے, ہم بہت ہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کر لو بیا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. سوال یہ ہے ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ فسادی کرے گا, ہنگامہ کرے گا, ہڑتال کرائے گا اور کہرام مچائے گا. روزانہ اخبار اٹھا کے دیکھو, اب تو چھوٹے بچے اور عورتوں کا قتل شروع ہو گیا, روز اخبار سے مقتل اور آماجگائے قتل بن چکا ہے. کسی نے سچ کہا ہے, اگر دنیا میں یہ اخبارات نہ ہوتے, نہ قتل نہ غارت نہ فساد نہ دنگا, یہ سب ٹریننگ کرا رہے لوگ کہ ایسا کرو ایسا کرو. اسکول کی استادیوں کو بچے ایسے قتل کرے, ماں کو اس طرح ذبح کرے, بیوی خاون کو اس طرح مارے, سب سے کہا رہے لوگ طریقے شاید کر رہے. ان کو کیسے پتہ چلے فرشتوں کو کہ یہ فساد کرے گا, خون بہائے گا اور تسبیح و تحمید و تقدیس میں خلل ڈالے گا. پہلا جواب, قدیم جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے دو ہزار سال گزارنے کے بعد ہنگامہ آرائی شروع کر لی, مار پیٹ کر لی, ملائک نے آ کے ان کی پٹائی لگائی, قید کر لیا اور منتشر کرا دیا پہاڑوں میں اور جزیروں میں. اور جنات کا انسان سے پہلے پیدا ہونا یہ خود قرآن سے ثابت ہے. دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کے تذکار سے آدم, یہ آدمی ادم سے ہے, ادیم الارض سے, اور زمین سے جو پیدا ہوگا وہ زمینی حرکتیں کرے گا.
حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ خلیفے کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا ہے. خلیفے کی ضرورت پیش آتی ہے عدل و انصاف نافذ کرنے کے لیے, اور عدل وہاں ہوتا ہے جہاں ظلم کا خطرہ ہو. لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں تو عادل درمیان میں عدل کر لیتا ہے. اور پھر خود فرما دیتے کہ انہوں نے خلیفے کے لفظ سے ایک مفہوم اخذ کیا جو صحیح نہیں تھا. خلیفے کے دو مفہوم ہیں, ایک اپنے خدا سے لے کر خدا کے بندوں پر نافذ کرنا, اس میں فساد دنگ کوئی نہیں, اور اس میں ایسا عدل قائم ہوگا کہ تسبیح تحمید تقدیس سے بڑھ کر مقام اس کا ہو, اور ایک نام خلیفہ رکھ کر اپنی چلانا اور اللہ کے احکام کو ایک طرف کرنا, یہ خلیفے کا ناقص اور فاسد مفہوم ہے. ملائک چونکہ مخلوق تھی اس لیے ان کی نظر میں نقصان واقع ہو گیا ہے. دیکھیں ہر عمل کے اچھے اور برے آثار ہوتے ہیں. ایک آدمی دعا کرتا ہے خدایا مجھے بیٹا دے, کیوں؟ میرا بیٹا ہوگا وہ نیک ہوگا, وہ میرا تابے دار ہوگا, وہ اللہ کی عبادت کرے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ میرا بیٹا ہوگا جوا باز ہوگا, شرابی ہوگا, ماں باپ کو قتل کرے گا, یہ کوئی نہیں سوچتا. ایسا ہوتا ہے, 100 بیٹوں میں ایک نافرمان نکلتا ہے, 10-12 میں ایک غلط ہوتا ہے, لیکن غلط کا اعتبار صحیح لوگ نہیں کرتے. مدرسے میں طلباء آئے ہیں, ہم ان کو سبق پڑھا رہے ہیں, پورا ادارہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں اس امید پر کہ یہ اچھے لوگ ہیں. یقیناً ان میں کمزور اخلاق کے بھی ہوں گے, ان کا کوئی اعتبار نہیں. کمزوروں کے لیے اچھوں کو نظر انداز کرنا مقتضائے انصاف نہیں ہے. تو فرشتوں کی رائے وہ ملکوتی رائے تھی, لیکن مالک کی رائے کی طرح نہیں تھی. یقیناً ملکوتی رائے ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ اس امت میں بڑے بڑے ظالم آئے. ہمارے دور میں پاکستان کے 58 سال تاریخ میں کتنے بڑے بڑے ناکار لوگ آئے. ہندوستان کی تاریخ میں بڑے بڑے ظالم رنجیت سنگھ گزرے. دنیا کی تاریخ میں بڑے نمرود, شداد, فرعون, عمان, قارون آئے. یہ فرشتوں نے ان کو دیکھا تھا. اصل میں خلیفے کا ایک مفہوم جب سامنے آیا, ایسا مفہوم سامنے آیا تو ایک مفہوم منطوق کے مطابق تھا, ایک مفہوم ضد کا تھا جس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. تو چونکہ مفہوم مخالف کا اعتبار اکثر کے ہاں نہیں ہے, اس لیے ملک کی نظر چوک گئی ہے, اور ان کو وہ ملوک سلاطین جن کے لبوں پر مظلوموں کا خون اور جن کے گردنوں میں لوگوں کے حقوق لٹکے ہوئے ہیں وہ ان کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. وبہذا القدر نکتفی الیوم وللہ الحمد اول و آخر. الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک. اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یجمعک وغضبک. اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا, ورزقنا حکومۃ صالحۃ عادلۃ التي ترى عبادك وبلادك عما يوجو مقتك وغضبك. ہمارے جامع کے خادم طارق بھائی کی پوتی علیلہ ہے, 2 پیدا ہوئی تھی, ایک اسی وقت مر گئی, دوسری بیمار رہی, 20-15 دن سے اسپتال میں, گھر لے آئے پھر بیمار ہو گئی. دعا فرمائے اللہ پاک اس بچی کو زندگی دے, صحت دے, شفا دے. جان زیب کے والد اسلم قریش کے لیے دعا فرمائے, اللہ ان کو سہولت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف ختم فرمائے, اللہ ان کی آخرت بہتر فرمائے, اللہ انہیں اور سب مسلمانوں کو جنت کے مقامات نصیب فرمائے.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.